السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین. سامعین محترم، جیسا کہ ہمارے علم میں ہے کہ الحمدللہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، آج آٹھویں محرم الحرام ہے، اور یہ مہینہ ہے کہ جو جلیل القدر ہستیوں کی شہادت کا مہینہ ہے، یعنی ان دنوں میں تین جلیل القدر ہستیوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، یعنی محرم الحرام سے پہلے جو آخری مہینہ ہے قمری سال کا، ذی الحجہ، 18 ذی الحجہ کو خلیفہ ثوم حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی ان کی مظلومانہ شہادت کا دن ہے. اسی طرح یکم محرم کو خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے 23 ہجری میں، اور پچھلی نشست الحمدللہ حضرت فاروق اعظم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مناقب، ان کی جو بھی فضیلت، اس کے حوالے سے گفتگو سیر حاصل ہوئی تھی. اور اسی طرح سے پھر 61 ہجری میں محرم کے مہینے میں 10 محرم کو نواس رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اور آپ کے خاندان کے افراد کی مظلومانہ شہادت. تو بہرحال یہ شہادتوں کا مہینہ ہے، دن ہے، اور اس حوالے سے انشاءاللہ آج کی اس نشست میں ہم دین اسلام میں شہادت کی عظمت اور اس کی جو فضیلت ہے اس کو بھی ہم سمجھیں گے، اور شہادت کی حقیقت کیا ہے دین اسلام میں، اور یہ آیا شہادت کا جو رتبہ ہے یہ غم کا باعث ہے یا بندہ مومن کے لیے ایک سعادت کا موجب ہے، تو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اور بہرحال یہ ہے کہ یہ بات تو ہم سب سمجھتے ہیں، مشاہدے میں ہیں، کہ جیسے ہی محرم کا مہینہ شروع ہوتا تو ایک عجیب سی فضا ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں وہ سامنے آتی ہے، یعنی ایک دم ایک خوف کی کیفیت، سیکورٹی کے مسائل، راستوں کے بند کر دیے جانا، اور پھر یہ ہے کہ غم کی کیفیات، اور اس کے حوالے سے پھر بعض چیزیں ہیں کہ جو منکرات کے درجے پر محرم الحرام میں وہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال انشاءاللہ جو منکرات محرم ہیں اس کو بھی ہم سمجھیں گے، اور شہادت آیا یہ موجب غم ہے یا بڑی ایک سعادت کی بات ہے بندہ مومن کے لیے، یہ بات بھی ہمارے سامنے آئیں گی. اور پھر قرآن کا جو فلسفہ شہادت ہے یہ ہمارے اینڈ پر بڑی اہم بات ہے کہ قرآن یہ شہادت کا کیا مفہوم ہمارے سامنے رکھتا ہے اور کیا ذمہ داریاں اس کے ذیل میں ہم پر عائد ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ اختصار کے ساتھ مختصر سے وقت میں یہ چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی انشاءاللہ. سب سے پہلے دین اسلام میں شہادت کی جو عظمت ہے اور اس کی جو فضیلت ہے، سورہ بقرہ کی دو آیات ابتدان آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ہمارے سامنے ساتھ فرمائی کہ جو شہداء ہیں وہ زندہ ہیں، انہیں مردہ نہیں کہو. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 میں فرمایا گیا کہ وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور نہ کہو ان لوگوں کے بارے میں کہ جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں کہ وہ مردہ ہیں، بلا حیاؤ، بلکہ وہ زندہ ہیں. وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں کہ وہ کیسے زندہ ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہاں پر منع کر دیا گیا کہ تم اپنی زبان پر یہ نہ لاؤ شہداء کے حوالے سے کہ وہ مردہ ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں اور ان کی زندگی کا تمہیں کوئی شعور نہیں. اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 اس میں بھی دیکھیے فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَا تَحْزَبَنَّ، اور ہرگز گمان بھی نہ کرو. یعنی سورہ بقرہ کی آیت میں کہا گیا کہ زبان پر یہ لفظ نہ لاؤ کہ شہداء مردہ ہیں، اور یہاں سورہ آل عمران میں فرمایا جا رہا ہے کہ گمان تک نہیں کرو. یعنی یعنی زبان پر لانا تو یہ بڑا اوپر کا درجہ ہے، ابتدائی جو درجہ گمان کا ہے وہ بھی تمہیں نہیں ہونا چاہیے شہداء کے بارے میں کہ جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں کہ وہ امواتا مردہ ہیں، بلا حیاؤن، وہ زندہ ہیں. اور سورہ آل عمران میں آگے الفاظ یہ ہیں کہ اندہ ربہم یرزقون، وہ اپنے رب کے پاس رزق ہیں کہ جو کے پاتے ہیں، وہ اعلیٰ رزق کہ جو جنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا. تو بہرحال یہ بڑی ایک فضیلت کی کیفیت ہے شہداء کے حوالے سے کہ جو اللہ کے راستے میں دین کی سربلندی کے لیے اور دین کی گواہی کو قائم کرنے میں وہ اپنی جان کے نذرانے بھی دے دیں. لہٰذا ان کے لیے یہ سعادت ہے کہ انہیں ہرگز مردہ مت کرو، وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس اور اس پاس ہیں. اچھا، دوسری سعادت کی بات یہ ہے کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اور بندے کے درمیان ایک معاہدے کا تذکرہ کیا ہے، اور بڑا یہ حسین معاہدہ ہے کہ جس میں فرمایا گیا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیے اہل ایمان سے ان کی جان اور مال کس کے عوض، بان لهم الجنہ، جنت کے عوض. یہ بڑا انوکھا اور بڑا دلچسپ معاہدہ ہے اللہ اور بندے کے درمیان. یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جان اور مال لگاؤ اور کیا حاصل کر لو، جنت حاصل کر لو. میں نے خرید لیا اپنے بندے سے جان اور مال. تو بائی دی وے سوچنے کی بات ہے کہ یہ جان اور مال ویسے عطا کس کیے کیے گئے ہیں، یہ کس کی عطا ہے، یہ جان اور مال جو مجھے ملے ہیں یہ کس کی عطا ہے، یہ اسی اللہ کی عطا ہے. اور عجیب سودا ہے، انوکھا سودا ہے، متاثر کرنے والا سودا ہے کہ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ میری دی ہوئی چیزیں یعنی جان اور مال میرے ہی راستے میں لگاؤ اور جنت ہے کہ جو کہ حاصل کر. لیکن اب اس معاہدے کا تقاضا کیا ہے، وہ پھر آگے بیان ہوتا ہے کہ یقاتلون فی سبیل اللہ، اس کا کلائمیکس. اس معاہدے کو انجام دینے والے وہ کرتے کیا ہیں کہ وہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، اور باطل نظام کے خلاف یہ جنگ ہے کہ جو کہ ہوتی ہے. پورا اس کا ایک میتھڈالوجی ہے کہ جو سیرت مطہرہ سے ہمیں ملتی ہے کہ کب یہ قتال کا مرحلہ آتا ہے، کتنے مراحل سے گزر کر. یہ پورا ایک میتھڈالوجی کہ جو کہ ہمیں منہج نبوی سے ملتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اب اس قتال کا نتیجہ کیا ہوگا، وہ دو الفاظ میں بیان ہوا، فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ. وہ جنگ میں قتل کرتے بھی ہیں اللہ کے دشمنوں کو اور شہید بھی ہوتے ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے بھی ہے کہ جو کہ دیتے ہیں. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ بھی شہادت اور شہید کا جو رتبہ ہے کہ وہ اللہ سے کیے گئے اس معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے اپنی جانوں کے نذرانے بھی ہیں کہ جو کہ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں. اسی طرح سے احادیث مبارکہ میں اگر ہم دیکھیں تو شہداء کے جو رتبے ہیں اور ان کی جو فضیلتیں ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آتی ہیں. مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب اہل جنت جنت میں پہنچ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ساری نعمت جنت کی انہیں عطا فرما دیں گے، تو کوئی بھی جنتی وہ واپس دنیا میں لوٹنا پسند نہیں کرے گا. یعنی ایسی زبردست نعمتیں کہ نہ کسی آنکھ نے انہیں دیکھا آج تک، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل میں ان نعمتوں کا خیال گزرا. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کوئی جنتی دوبارہ جو ہے وہ دنیا میں لوٹنا پسند نہیں کرے گا ان نعمتوں کی وجہ سے، سوائے شہید کے. سوائے شہید کے. شہید کی تمنا یہ ہوگی کہ وہ دنیا میں دوبارہ جائے اور بار بار جائے اور واپس دنیا میں اسے لوٹایا جائے اور وہ اسی طرح سے اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ دے اور جو جنت میں پھر اللہ تعالیٰ نے جو رتبہ اسے عطا فرمایا وہ اسے حاصل ہو. بار بار دنیا میں شہید کیا لہٰذا یہ رتبہ ہے کہ جو کہ مسلم شریف کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ شہید کی جو تمنا ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں. اسی طرح سے خود دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا بخاری میں آتی, بخاری شریف کی روایت, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں, ثم احیا پھر زندہ کیا جاؤں, ثم اقتلا پھر شہید کیا جاؤں, ثم احیا پھر زندہ کیا جاؤں, ثم اقتلا پھر شہید کیا جاؤں. یعنی بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اللہ کے راستے میں شہید ہونے کی خواہش اور تمنا ہے کہ جس کا اظہار کرتا. اللہم ارزقنا شہادت فی سبیلک, اللہ تعالی ہمیں بھی یہ شہادت کا رتبہ اپنی راہ میں جو ہے وہ نصیب فرمائے. یہ اتنا بڑا مقام ہے کہ ترمذی شریف کی روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ دو قطرے ہیں کہ جو اللہ کو بڑے محبوب ہیں, دو قطرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں. ایک قطرہ کون سا؟ وہ کہ جو بندے کی آنکھوں سے اللہ کی خشیت اور خوف کی وجہ سے وہ آنسو جو ہے وہ جاری ہو, لہٰذا یہ قطرہ ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب. اور دوسرا قطرہ کون سا؟ کہ جو بندے کا خون وہ بہے, خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے وہ خون ہے کہ جو کہ بہائے, تو یہ خون کے قطرے بندہ مومن کے یہ اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب. یہ فضیلتیں ہیں شہداء کی جو کہ ہمارے سامنے آئے ہیں. اور بہرحال بندہ مومن کی تو چاہت ہی یہی ہونی چاہیے, جس طرح سے شاعر کہتا ہے نا کہ شہادت مطلوب مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کس پر کچھ آئے. لہٰذا ہماری تو یہ تمنائیں ہیں کہ جو کہ ہونی چاہیے اپنی زندگی میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے راہ میں, موت تو آنی ہے, موت تو ہر ایک کو آنی ہے, اس دنیا سے جو ہے وہ ہر ایک کو جانا ہے, لیکن یہ دعا ہمیں کرنی چاہیے کہ اللہم ارزقنا شہادت فی سبیلک, کہ اللہ ہمیں اپنے راستے میں شہادت کی موت ہے کہ جو کہ نصیب فرما دے, کہ جس کے رتبے اللہ سبحانہ و تعالیٰ و اللہ کے رسول یہ بیان فرما رہے ہیں. اب دیکھیے کیونکہ یہ محرم الحرام کا مہینہ اور یہ دن ہے کہ جو کہ شہادتوں کے دن ہیں, تو یہ فلسفہ بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین اسلام میں دو طرح کی شہادتیں ہیں کہ جو کہ ہوئی ہیں. یعنی بعض شہادتیں ہوئی ہیں نفاذ دین کے لیے, غلبہ دین کے لیے, یعنی ابھی دین غالب نہیں ہے, اس دین کو غالب کرنے کے لیے, اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے جانوں کے نذرانے ہیں کہ جو کہ پیش کیے, اور ان کی مثالیں ہمارے ذہنوں میں ہیں. اگر سیرت کا مطالعہ کریں اور وہ جھلکیاں سیرت کے حوالے سے وہ ہمیں نظر آئیں تو بالکل ابتدائی دور ہے, مکی دور. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں دعوت رکھی اور جو بھی ابتدائی دور کے اہل ایمان تھے اس میں بالکل ابتدائی دور میں جو شہادتیں ہو رہی ہیں وہ کون سی ہو رہی ہیں؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی شہید خاتون دین اسلام پر کہ جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا, پہلی شہید خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ. بدبخت ابو جہل نے پورے خاندان کے سامنے جب شرک سے انکار کیا, توحید پر گامزن نہیں, تو بدبخت ابو جہل نے شرمگاہ پہ نیزہ مار کر جو وہ شہید کیا, پہلی شہید خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ. پھر حضرت یاسر آپ کے شوہر, وہ تو ایسی شہادت ہے کہ رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں وہ واقعہ سن کر کہ کس طرح سے ان کو لایا گیا, چاروں اونٹوں پر, دو اونٹوں پر دو ہاتھ, دو اور اونٹوں پر دو پیر, اور چاروں اونٹوں کو چاروں سمتوں میں, مختلف سمتوں میں دوڑایا گیا, کس طرح سے لاش کے پرخ سے اڑے ہوں. اور یہ شہادت ہے مظلومانہ کے جو حضرت یاسر کی کب ہو رہی ہے؟ بالکل ابتدا میں, مکی دور. پھر سلسلہ غزوات شروع ہوتا ہے, پہلا غزوہ غزوہ بدر, 14 جلیل بدر صحابہ کرام ہیں کہ جو اس میں شہید ہوتے ہیں. پھر ویری نیکسٹ ایئر سن 3 ہجری میں احد کا میدان, اور اس میں غزوہ احد ہوتی ہے, 70 جلیل بدر صحابہ کرام وہ اس میں شہید ہوتے ہیں. حتیٰ کہ پھر وہ وقت آ گیا سن 8 ہجری کے وجال حق و وضاق الباطل ان الباطل کانا ذہوقا, کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا, اور باطل بہرحال مٹنے کے لیے ہوتا ہے. اور عرب کی سرزمین پر دین کا جو ہے وہ غلبہ ہو گیا. لہذا کچھ شہادتیں ہوئی ہیں کب؟ دین کے غلبے کے دوران. دین غالب نہیں ہے, مغلوب ہے, اس کو غالب کرنے کے دوران شہادتیں ہوئیں. اچھا جب دین غالب ہو گیا سن 8 ہجری میں, تو اب ضرورت کس بات کی تھی؟ اب ضرورت اس بات کی تھی کہ اب اس دین کو قائم رکھا جائے, اس کی حفاظت ہے کہ جو کی جائے. اب حفاظت دین میں بعض شہادتیں ہیں کہ جو صحابہ کرام کی ہوئی ہیں رضوان اللہ اجمعین. اس کی وجہ یہ ہے کہ تکمیل انقلاب کے بعد اور دین کے غلبے کے بعد جو کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس ہیں, یعنی جو بھی انقلاب دشمن تحریکیں ہیں, وہ سر اٹھانا شروع کر دیا تھا. انہوں نے منکرین زکات کھڑے ہو گئے, جھوٹے نبوت کے دعوے دار جو ہے وہ کھڑے ہو گئے, اب دین پر جو ہے وہ حملے ہونے شروع ہو گئے. لہٰذا یہ ہے کہ پھر مقابلے ہوئے ہیں اور کس طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے حفاظت دین میں, دین کے غلبے کو قائم رکھنے کے لیے پھر یہ شہادتیں ہیں کہ جو کہ ہوئیں, کہ جن کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے, پھر یکم محرم کو کس طرح سے یعنی حضرت عمر کی شہادت, پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا کہ ایرانی مجوسی ابو لولو فیروز نے کس طرح سے جب وہ حملہ کر کے آپ کو شہید کیا, اور پھر وہی یعنی یہودی سازش اور اس میں عبداللہ ابن سبا اسلام کا لبادہ اوڑھ کر وہ آتا ہے, اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت ہے کہ جو کہ ہوتی, اور پھر یہ ہے کہ 61 ہجری میں 10 محرم کو نواس رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ سازشیں چل رہی ہیں, مسلسل چل رہی ہیں, اور یہ ہے کہ دین کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے معاذ اللہ پھر یہ کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس ہیں کہ جو کہ تیزی کے ساتھ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں, اور اس میں پھر یہ شہادتیں ہیں کہ جو کہ ہوتی ہیں 10 محرم کو 61 ہجری میں نواس رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے خاندان کی مظلومانہ شہادت. یعنی نظام سیاست میں ایک دڑاڑ ہے کہ جو کہ آ گئی تھی, خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو رہی تھی. لہٰذا یہ ہے کہ اب حق کا پرچار کرنے کے لیے حق پر ثابت قدمی ہے کہ جو کہ نواس رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ فرمائی ہے, اور یہ ہے کہ باطل کا ساتھ نہیں دیا. لہٰذا آج تو اس پورے واقعے میں ہمارے لیے میسج ہے کہ یہ جو کربلا میں یہ مظلومانہ شہادتیں ہوئی ہیں, اس کی ایک جھلک دیکھنی ہو تو غزہ کے مسلمانوں پر, اور غزہ کو جو اس وقت کربلا جو ہے وہ بنایا ہوا ہے ظالم یہودیوں نے, سہونیوں نے, اور امریکہ کی پشت پناہی میں, اور ہم جو ہے وہ کچھ نہیں کر پا رہے, ابھی تک کچھ نہیں کر پا رہے. 7 اکتوبر 2023 سے لے کر اور آج کا دن ہے, یعنی جو ریکارڈ تعداد ہے شہادتوں کی, بچوں, عورتوں, نوجوانوں, بوڑھوں سمیت, وہ 60,000 سے زائد ہے کہ جو کہ ریکارڈ پر ہے. ہم سمجھتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہے معاملہ. 90% جو بھی آبادی وہاں کی ہے اس کو بالکل ملیامیٹ کر دیا گیا ہے, مسمار گھر ہیں کہ جو کہ کر دیے. یہ کربلا کا میدان, اس کی کوئی جھلک دیکھنی ہو تو آج غزہ کے مسلمانوں کو دیکھا جائے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ میسج ہیں کہ جو کہ ہمیں ملتے ہیں کہ جب کبھی بھی دین اسلام پر کوئی دڑار آئی ہے, لہذا حق کا پرچار کرنے والے اہل ایمان ہیں کہ جو کہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ باطل کا مقابلہ کرتے ہیں, اور یہ ہے کہ اپنی جانوں کے نذرانے دینے سے بھی جو وہ گریز نہیں کرتے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ شہادتیں ہیں کہ جو حفاظت دین میں ہوئی ہیں, دوسری قسم کی شہادت, اور یہ اس وقت میرا موضوع نہیں. اس کے حوالے سے استاد محترم ڈاکٹر اسحار احمد رحمۃ اللہ کے دو کتابچے ہیں کہ جس کا میں ریفرنس آپ کو دوں. انشاءاللہ ہماری جو بھی ویب سائٹ ہے quranacademy.com, اس پر یہ دو کتابچے ہیں کہ جو کہ مل جائیں گے. اس کا مطالعہ بڑا مفید ہے, یعنی سانحہ کربلا, یہ کربلا کا جو بھی سانحہ ہے اس کا پورا تاریخی پس منظر کیا ہے, کیا پیچھے سازشیں ہیں, یہ مختصر سا کتابچہ ہے. انشاءاللہ آڈیو ویڈیو بیانات بھی مل جائیں گے, کتابچہ بھی مل جائے گا, ضرور اس کو سنیں اور سنائیں. اسی طرح سے 18 ذی الحجہ کو میں نے عرض کیا حضرت عثمان ذوالنورین, ان کی شہادت رضی اللہ تعالیٰ, مظلومانہ شہادت. تو شہید مظلوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت, یہ بھی ایک کتابچہ ہے. یہ دو کتابچے ہیں کہ جو کہ بڑے مفید رہیں گے انشاءاللہ, اس کا مطالعہ مفید رہے گا. تو یہ اس وقت کا موضوع نہیں. اس وقت کا موضوع کیا ہے کہ قرآن مجید یہ جو شہادت کی حقیقت ہے وہ ہمارے سامنے کیا رکھتا ہے, اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کریں تو یہ بات آپ کو بڑی عجیب لگے گی کہ جو شہادت کا لفظ جن معنوں میں ہمارے ہاں مستعمل ہے, استعمال ہوتا ہے, یعنی اپنی جان اللہ کے راستے میں دے دینا, قرآن مجید میں یہ شہید کا لفظ ان معنوں میں استعمال نہیں ہوا. ہاں احادیث مبارکہ میں استعمال ہوا یقیناً شہید کا لفظ, لیکن قرآن کا جو فلسفہ شہادت ہے وہ کیا ہے؟ وہ شہادت علی الناس, ایک دینی فریضے جو بھی یعنی رسالت کا جو منصب ہے فریضہ رسالت, شہادت علی الناس. شہادت علی الناس کیا ہے؟ لوگوں پر گواہی قائم کر دینا اپنے قول اور فعل کے ذریعے, یہ فرض منصبی ہے ہر اللہ کو ماننے والے اللہ کے رسول کے ماننے والے کا. جو بھی امتی اپنے آپ کو کہلائے کہ میں اللہ کے رسول کا امتی ہوں اور دار اسلام میں میں داخل ہوں, اس کے کندھے پر یہ فرض کے درجے پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پوری انسانیت پر حجت تمام کر دے اپنے قول اور فعل کے ذریعے سے کہ یہ دین اسلام جو اللہ کا پیغام قرآن و سنت سے ہمیں ملا ہے یہ قابل عمل ہے, یہ امپلیمنٹیشن کے لائق, اور یہی جو ہے وہ ہماری کامیابی کا راستہ. اور یہ میں عرض کروں گا کہ یہ قرآن مجید میں یہ فلسفہ وہ بیان ہوا. سب سے پہلے جو لغوی اور اصطلاحی مفہوم ہے یہ شہید یا شہادت کے لفظ کو, اس کو سمجھ لیں. قرآن مجید میں لغوی مفہوم میں یہ شہید کا لفظ استعمال ہوتا ہے حاضر ہونے کے معنوں میں بھی اور موجود ہونے کے معنوں میں. یعنی شہید کا لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں موجود ہونا یا حاضر ہونا. اس کے لیے ریفرنس نوٹ کریں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133, یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ جب ان پر نزع کی کیفیت تھی اور اس دنیا سے وہ رخصت ہو رہے تھے تو اپنے بچوں کو ایک وصیت کر رہے ہیں, فرمایا کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت, کیا تم شہداء تھے کہ جب یعقوب علیہ السلام کی موت کی کیفیت تھی, نزع کی کیفیت تھی اور وہ اپنے بچوں سے پوچھ رہے تھے کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے, تو بچوں نے کہا کہ ابا جان ہم آپ کے معبود اللہ کی عبادت کریں. لیکن یہاں پر الفاظ کیا ہے کہ ام کنتم شہداء, اب شہداء سے یہاں مراد کون ہے؟ جن معنوں میں ہم استعمال کرتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کے زرانے دے کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے, لہٰذا ان معنوں میں تو یہ شہداء کا لفظ یہاں استعمال نہیں ہوا, بلکہ کن معنوں میں؟ اپنے لغوی مفہوم میں. کیا تم شہداء تھے یعنی موجود تھے اس وقت, تم حاضر تھے کہ جب یعقوب علیہ السلام کو موت کی کیفیت آئی تھی, نزع کی کیفیت. تو لہٰذا یہ لغوی مفہوم میں حاضر ہونا اور موجود ہونے کے معنوں میں یہ شہادت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اسی طرح اصطلاحی مفہوم میں بھی یہ شہادت یا شہید کا لفظ استعمال ہوتا ہے دو معنوں میں, ایک تو گواہ یعنی گواہی دینے کے معنوں میں اور دوسرا مددگار ہونے کے معنوں میں. دیکھیں گواہی دینے کے معنوں میں یہ شہید کا لفظ تو بڑا معروف ہے نا, کلمہ شہادت اس میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اشہدو اللہ الہ, یعنی اب اشہدو کا مطلب کیا؟ یہی شہید سے نکلا ہے, گواہی دینا, میں گواہی دیتا ہوں. اسی طرح قرآن مجید میں الفاظ آتے ہیں اللہ شہید بینی و بینکم, اللہ میرے اور تمہارے درمیان کیا ہے؟ شہید ہے. کیا معنی شہید کے؟ گواہ ہے. تو یہ اصطلاحی معنوں میں یہ گواہی کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. اسی طرح مددگار ہونے کے معنوں میں بھی یہ شہید کا لفظ استعمال ہوا قرآن مجید میں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 میں آپ کے ذہنوں میں وہ مشہور آیت آگے ہوگی کہ چیلنج دیا اللہ تعالی نے عرب کے لوگوں کو کہ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, دیکھو اگر تمہیں اس قرآن میں کوئی شک ہے تو پھر یوں کرو کہ اس قرآن کے مثل ایک سورت بنا کے دکھا دو. اور آگے الفاظ کیا ہیں؟ وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ, اور بلا لو اپنے شہداء کو اللہ کے مقابلے میں. اب یہاں شہداء سے مراد کیا ہے؟ کہ وہ جو کہ جان کے نذرانے دے کے اس دنیا سے چلے گئے جنت میں, اب ان کو بلا لو اس دنیا میں, تو یہ تو مراد نہیں ہو سکتا. تو یہاں مراد کیا ہے کہ اپنے مددگاروں کو بلا لو, اکیلے یہ کام نہ کرو, اپنے مددگاروں کے ساتھ یہ کام کر سکتے ہو تو کر لو اللہ کے مقابلے میں, ان کنتم صادقین, اگر تم اپنے دعوے اور وعدے میں سچے ہو. تو لہٰذا یہاں سے شہادت کا جو قرآن کا فلسفہ ہے اس میں لغوی اور اصطلاحی معنی ہمیں پتہ چلے کہ یہ مددگار ہونے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے, گواہی کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور حاضر اور موجود ہونے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. اور اب آگے بڑھ کر جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ قرآن مجید یہ شہادت علی الناس ایک دینی فریضے کی اصطلاح کے طور پر ہمارے سامنے یہ شہادت علی الناس کے یہ الفاظ ہیں کہ جو کہ رکھتا ہے. اور یہ کیا ہے, یہ اس کا تعلق فریضہ رسالت سے ہے. جس طرح سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ جس میں اس امت محمدیہ جس میں میں اور آپ ہیں اس کو پکار کر کیا کہا گیا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, اور اے مسلمانوں اب ہم نے تمہیں امت وسط ہے کہ جو کہ بنایا, یعنی درمیانی امت بنایا. اللہ اور بندوں کے درمیان اب تم کیا ہو, درمیان میں ایک لنک ہو. اللہ کا جو بھی پیغام اللہ کے رسول کے ذریعے سے تمہیں پہنچا ہے, اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اللہ کے بندوں تک اس پیغام کو کون پہنچائے گا. یہ امت ہے کہ جو کہ پہنچائے گی, تم پہنچاؤ. تو اب تمہیں ہم نے درمیانی امت بنایا, اور کرو گے کیا, لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تاکہ تم گواہ ہو جاؤ لوگوں پر, اور وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اور تاکہ روز قیامت رسول تم پر گواہ ہو جائیں. لہٰذا اب یہ شہادت علی الناس کی ایک دینی فریضے کی اصطلاح ہے کہ جو قرآن مجید استعمال کرتا ہے. اور شہادت علی الناس کے معنی میں نے آپ کو بتایا کہ لوگوں پر حجت تمام کر دینا, گواہی قائم کر دینا, تاکہ روز قیامت کسی بندے کے پاس کوئی لیم ایکسکیوز نہ ہو, کوئی جھوٹا حضور نہ ہو کہ وہ اللہ کے حضور کھڑے ہو کے یہ کہہ سکے کہ اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تیرا پیغام کیا ہے, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اسلام کس شے کا نام ہے, تو میں کیسے قبول کرتا ہوں. لہذا اس حجت کو تمام کرنے کے لیے اب مسلمانوں کی ذمہ یہ فرض کے درجے پر یہ ذمہ داری. اور دیکھیں اس کو لازمات ہے ہمارے لیے تو رول ماڈل, اب یہ کام ہے کہ نا جو کہ ہمیں کرنے والا ہے, ہمارا کرنے والا, اس کے لیے رول ماڈل کون ہے ہمارے لیے, کامل اسوا کون ہے شہادت علی الناس کی ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے, وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری کیسے ادا کی, تین ذرائع سے. پہلا ذریعہ آپ نے اختیار کیا دعوت دین کے ذریعے سے, جو پیغام اللہ کے ذریعے آپ تک پہنچا قرآن مجید کی صورت میں. لہذا آپ نے ظہور نبوت سے لے کر آخری سانس تک یہ مستقل آپ کی سنت ہے, کسی مکتب فکر کو یہ اختلاف نہیں. اور ختم نبوت کے بعد اب یہ ہمارے کاندھوں پر ذمہ داری ہے کہ اسی پیغام کو آخری انسان تک ہم پہنچائیں اپنی اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے. تو مسلسل آپ نے دعوت کے ذریعے سے یہ شہادت علی الناس کی ذمہ داری ادا کی. پھر نمبر دو, اپنے ذاتی کردار کا نمونہ ہے کہ جو کہ سامنے رکھے, اپنے قول اور فعل کے ذریعے سے کفار تک جو ہے وہ پوری انسانیت تک حجت تمام کی ہے. اور وہی کفار ہیں کہ جو آپ کے سیرت و کردار کی مدح کرتے ہوئے نظر آتے تھے, صادق العلمین کے سرٹیفکیٹ ہیں کہ جو کہ آپ کو دیے گئے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ذاتی کردار کا نمونہ آپ نے سامنے رکھا. اور تیسرا کام آپ نے یہ کیا اس فریضے کی ادائیگی کے لیے کہ آپ نے ایک اجتماعیت ہے کہ جو کہ بنائی, ایک جماعت ہے کہ جو کہ بنائی, کیونکہ دین کے غلبے کی جد و جہد یہ بغیر اجتماعیت کے جو ہے وہ ناممکن ہے, امپاسبل ہے. یہ انبیاء سے یہ کام نہیں ہو سکا کہ اکیلے جو ہے وہ دین کا غلبہ کر دیتے, لازمن اس کے لیے ایک اجتماعیت ہے کہ جو کہ درکار ہے. جس طرح سے نماز ایک فرض ہے نا, لہذا یہ فرض کی ادائیگی کیا ہم اکیلے گھر پہ بغیر کسی شرعی عذر کے ادا کر سکتے, نہیں. یہ پانچ وقت کی فرض نماز یہ با جماعت ادا ہوگی مسجد میں آ کے ایک امام کے پیچھے, یعنی ایک امیر کا تصور اجتماعیت میں جس طرح سے ہوتا ہے. تو امام کون ہوتا ہے نماز میں, وہ امیر ہوتا ہے, باقی سارے کون ہوتے ہیں, مامورین ہوتے ہیں, مقتدی ہوتے ہیں. وہ مقتدی مامورین کیا کر رہے ہوتے ہیں, وہ اپنے امیر کی جو ہے وہ اطاعت کر رہے ہوتے ہیں. اگر امام کہتا ہے رکوع میں جاتا ہے تو اب وہ قیام پہ نہیں رہیں گے بلکہ اب رکوع میں جائیں گے. امام سجدے میں گیا ہے تو اب کوئی قعدے میں جا کے نہیں بیٹھے گا ڈائریکٹ, بلکہ اب وہ رکوع کرے گا, امام کو فالو کرے گا. لہٰذا یہ ہے کہ یہ اجتماعی جد و جہد کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری ہے کہ جو کہ ادا کی. اب اس میں دیکھیے, اگر آپ سیرت سے میں چھلکیاں آپ کے سامنے پیش کروں, شہادت علی الناس کی ذمہ داری, اس کے لیے کیسی کیسی تکلیفیں ہیں کہ جو اللہ کے رسول اور صحابہ کرام نے برداشت کی. بالکل ابتدا میں مکی دور میں پہنچے, سیرت کا نقشے آپ کے سامنے ہوں گے, وہ جھلکیاں صرف آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. مکی دور ہے, کس طرح سے جب دین کی دعوت دی ہے, شہادت الناس کی ذمہ داری کی ادائیگی شروع ہوئی ہے, تو وہی لوگ کہ جو آپ کو صادق العلمین کہہ رہے تھے اب وہ آپ کے جانی دشمن ہو گئے, اور باطل نظام نے آغاز کیا پرسیکیوشن کا وربل سے, وربل پرسیکیوشن, زبانی کلامی تشدد. آپ ٹارگٹ تھے اللہ کے رسول, آپ کی سیت یعنی ذات مبارکہ, آپ کو ہٹ کیا گیا, آپ کو ساحر کہا گیا, مجنون کہا گیا, کذاب کہا گیا, معاذ اللہ مجنون کہا گیا, شاعر کہا گیا. یہ القبا سے آپ کو جو ہے وہ دشمنان اسلام نے جو ہے وہ نوازا ہے. کیسے تیر ہیں کہ جو کہ برسے ہوں گے اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر یہ ہے کہ صحابہ کرام کی بھی توہین ہے کہ جو کہ کی گئی. پھر یہ ہے کہ اس سے دال نہیں گلی تو کفار نے ایک اگلا اسٹیپ لیا, یہ وربل اپوزیشن فزیکل ٹارچر میں تبدیل ہوا, جسمانی تشدد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ واقعات آپ بڑے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. داستان عظیمت کس طرح سے جو ہے وہ طائف کی گلیوں میں پتھر کھانا اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم, بے ہوش ہو کے گرنا تو طائف کی ریتیلی زمین پر بدماشوں نے جو ہے وہ گھسیٹا ہے اللہ کے رسول کو رحمت للعالمین. احد کے میدان میں دندان مبارک ہیں کہ جو کہ شہید ہوئے, یعنی دندان مبارک شہید ہوئے, خون کا فوارہ ہے کہ جو کہ جاری ہوا, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہا اس راستے. پھر صحابہ کرام پر جو تشدد, حضرت بلال کا وہ واقعہ تو بچپن سے ہم پڑھتے ہیں نا کہ تپتی ہوئی عرب کی زمین پر بدبخت امیہ بن خلف مالک, آپ اس کے غلام تھے اور اسلام قبول کیا تو تپتی ہوئی ریت پر ننگی پیٹھ لٹا کے اوپر بھاری پتھر رکھے امیہ بن خلف ہنٹر مار مار کر کوڑے مار مار کے تھک جاتا تھا, لیکن حضرت بلال احد 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 کہتے نہیں تھکتے. وہ حباب العرب کو ریاض کیجئے, شریف لوہار, اسلام قبول کیا اور شہادت الناس کی ذمہ داری میں انہیں کی بھٹی سے انگارے زمین پر بچھائے گئے, اور حباب کہتے ہیں کہ میں ننگی پیٹ انگاروں پر لیٹا ہوں, اس سے میری کمر کی کھال کٹی ہے, چربی پگھلی ہے تو جا کے انگارے ٹھنڈے ہوئے اور پھر میری جان کی خلاصی ہوئی. لہٰذا یہ ہے کہ کئی واقعات یہ داستان عظیمت ہیں کہ جو سیرت صحابہ میں ہم پڑھتے ہیں رضوان اللہ اجمعین. یہ قربانیاں کیوں دی ہیں صحابہ کرام نے اللہ کے رسول, 259 صحابہ کرام کے جانوں کے نذرانے اللہ کے رسول کے ساتھیوں کی اللہ کے رسول نے پیش کیے ہیں. اس میں حضرت حمزہ کا لاشا ہے کہ جو کہ جس کا مسلح کیا گیا احد کے میدان میں, وہ آپ کے سامنے لایا گیا, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ سعادت ہے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے وہ حاصل کیے ہیں, اللہ کے رسول نے اس طرح سے یہ دین کی دعوت ہے کہ جو کہ پہنچائی, شہادت الناس کا حق ادا کر دیا. اور بہرحال یہ ہے کہ پھر اللہ کے رسول کی وصال کے بعد خلافت راشدہ کا جو دور ہے, صحابہ کرام نے پھر اب اس دین کی حفاظت کا ذمہ لیا. اور پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ حفاظت دین میں یہ شہادتیں ہیں, یکم محرم کو, 18 ذی الحجہ کو اور 10 محرم الحرام کو نواس رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اور آپ کے خاندان کی شہادت. تو بہرحال یہ ہے کہ اس سے ہمیں میسج یہ ملتا ہے کہ بھائی کرنے کے کام تو یہ ہیں, اصل میں ایک دینی فریضہ ہے کہ جو ہمارے کندھے پر ہے مولت اور ہم اس سے غافل ہیں. الا ماشاءاللہ اکثریت کو امت مسلمہ کے اپنے دینی فرائض کی آگہی نہیں ہو, اور آگہی کن باتوں کی ہے کہ جو دین اسلام میں وہ کام ہے ہی نہیں کرنے, وہ کام ہم کر رہے ہیں جو کرنے والے نہیں, اور جو کرنے والے کام ہیں وہ اس سے ہم غافل ہیں. الا ماشاءاللہ الا ماشاءاللہ ایکسیپشنز اپنی جگہ پر موجود. اب میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں, یعنی ہمیں بھی یہ ذمہ داری تھی نا کہ وہی شہادت الناس کا حق ہم بھی ادا کرتے کسی درجے میں, اپنے قول سے, اپنے ذاتی عمل سے اور اجتماعی جد و جہد سے, ایک اجتماعیت سے جڑ کر, لیکن ہم نے یہ ذمہ داریاں ادا نہیں کی. الا ماشاءاللہ ہم کیا کر رہے ہیں. اب یہ اصل میں آخری موضوع ہے منکرات محرم کے حوالے سے. یعنی اس وقت محرم کا مہینہ جیسے شروع ہوتا ہے, میں عرض کروں کہ ایک دم سے فضا میں جو ہے وہ ایک غم کی کیفیت محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے, ایک ایسا ماحول کریٹ کر دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ تو مجھے بھی غم ہے کیونکہ اس میں بڑی شہادتیں ہوئی ہیں عظیم ہستیوں کی, لہٰذا اس میں تو غم بنائیں. اب اس میں پہلا منکر کیا ہوتا ہے کہ اس محرم کو ہم نے سمجھ لیا کہ یہ تو سوگ اور غم کا مہینہ ہے, لہٰذا اب اس کی جھلکیاں کیا دیکھنے کو ملتی ہیں کہ بھائی اس مہینے میں کوئی شادیاں نہیں کریں گے, سیاہ لباس ہی پہنیں گے, بناؤ سنگھار کوئی نہیں کریں گے, چھوڑ دیں گے, مرثیے جو ہے وہ پڑھے جاتے ہیں, نوحے پڑھے جاتے ہیں, ماتم ہے کہ جو کہ کیا جاتا ہے. تو میں یہ عرض کروں اور آپ سے میں پوچھوں کہ یہ جو شہادت ہے یہ موجب غم ہے یا سعادت کی بات ہے بندہ مومن کے لیے؟ اسی سے میں نے آغاز کیا تھا آج کی نشست کا کہ بھئی شہادت تو یہ بڑا مقام ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ تم ہرگز شہداء کو یہ نہ کہو کہ وہ مردہ ہیں, وہ زندہ ہیں اور تمہیں شعور نہیں ہے, وہ اللہ کے پاس رزق پاتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے اور ہم کیا کہہ رہے ہیں, نہیں نہیں ہم تو یہ تو بڑا غم کا مہینہ ہے اور اس میں یہ موجب غم نہیں ہے, یہ شہادت سعادت کی بات ہے, یہ شہادت کا رتبہ. اور دیکھیے یہ ہے کہ اگر شہادت رنج اور غم والی کوئی شے ہوتی تو دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دور خلافت راشدہ میں اس کی تاریخ میں شاید ہی کوئی دن ایسا ہوتا کہ جس میں کوئی نہ کوئی عظیم شہادت نہ ہوئی ہو. کیا خیال ہے؟ پوری خلافت راشدہ دیکھیں, دور نبی دیکھیں, کوئی دن ایسا نہیں گزرا ہوگا کہ جس میں کسی عظیم ہستی کی شہادت نہ ہوئی. لیکن یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑا غم کا مہینہ ہے. اچھا بھئی یہ شہادت کا دن منانے کے لیے اگر غم کا پہلو تلاش کریں تو میں پھر یہ عرض کروں کہ حضرت سمیہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو شہادت بالکل ابتدا میں مکے میں جو ہوئی, جس کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا, تو کیا یہ غم کا موجب نہیں ہو سکتا تھا پورے اہل ایمان کے لیے, اللہ کے رسول کے لیے؟ کیسی مظلومانہ شہادت ہے. لیکن کیا اللہ کے رسول نے یہ غم منایا کوئی حضرت سمیہ کے لیے, حضرت یاسر کے لیے؟ بلکہ آپ تو یہ اعلان کر رہے ہیں خاندان آل یاسر کے لیے کہ اصبروا یا آل یاسر انما موعدکم الجنہ, صبر کرو اے آل یاسر, تمہیں جنت کا وعدہ ہے کہ جو کہ اس صبر کے بدلے میں دیا جاتا ہے. لہذا یہ غم کا پہلو تلاش کریں تو پھر حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کی شہادت پر بھی غم بنانا چاہیے. اچھا اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت اور قربت کی بنیاد پر شہادت کے حوالے سے کوئی غم کا پہلو تلاش کریں تو پھر یہ ہے کہ قربت کے حوالے سے اور رشتہ داری کے حوالے سے حضرت حمزہ کی شہادت پر بھی ہمیں پھر کیا منانا چاہیے, غم کا دن وہ اسے منانا چاہیے؟ حضرت حمزہ کون ہے رضی اللہ تعالیٰ؟ میں نے عرض کیا ابھی سن 3 ہجری احد کے میدان میں جب آپ کی شہادت ہوتی ہے, سگے چچا ہیں اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم, اتنی قریبی رشتہ داری, اور آپ کا لاسا لایا جاتا ہے جسد اور کلیجا نکال کے چبایا گیا ہے, مسلا کیا گیا لاش, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ حضرت حمزہ پر تو آج رونے والا بھی کوئی نہیں. کون رونے والا ہوتا ہے؟ یہ مہاجر صاحب ہی تھے, مکے سے آئے تھے, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہاں. لہٰذا یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو ہے. تو اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کی بنیاد پر کوئی شہادت کا دن منانے کا پہلو نکلتا تو حمزہ کی شہادت پر یہ منایا جانا تھا. پھر یہ ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے, اس میں کس کا وصال ہو رہا ہے؟ 12 ربیع الاول کس کی وصال کا دن ہے؟ رحمت للعالمین خاتم النبیین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کا دن ہے, رخصت ہوئے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس کے باوجود ربیع الاول کے مہینوں میں ہم شادیاں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ لہٰذا یہ ہے کہ شوق کی جو اجازت ہے صرف فقط وہ لواحقین کو ہے, میت کے کتنے دن؟ صرف 3 دن, وہ بھی اس لیے کہ وہ 3 دن گھر پہ رہیں تاکہ جو بھی تعزیت کرنے والے وہ آئیں تو وہ ان کو انٹرٹین کر سکے. 3 دن شوق کی اجازت, اس کے بعد کیا ہے بالکل روٹین اپنی جو ہے وہ جاری کر دیں. صرف 3 دن میت کے لواحقین کو یہ کہا گیا, سوائے بیوہ کے, یعنی جس کا جس عورت کا شوہر مر جائے وہ بیوہ عورت, اس کی عدت جو ہے وہ 4 ماہ 10 دن ہے شوق کا معاملہ. لیکن یہ ہے کہ بقیہ کے لیے تو صرف 3 دن کا معاملہ ہے. لیکن یہ ہے کہ اب کیا کیا جاتا ہے, اب میں ذرا آپ کو احادیث سناؤں جو بھی منکرات محرم اور اس میں نوحہ اور مرثیے اور ماتم. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, بخاری اور مسلم کی روایت سنیے ذرا, اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں کہ جس نے رخساروں کو پیٹا, گریبانوں کو جو ہے وہ چاک کیا اور جاہلیت کے بول بولے یعنی بین کیا, وہ ہم میں سے نہیں. اسی طرح سے مسلم کی روایت میں جو نوحہ کرنے والی عورت ہے اس کی قیامت میں جو سزا ہے وہ ذرا سنیے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر نوحہ کرنے والی بغیر توبہ کے مر گئی, اس دنیا سے چلی گئی, تو قیامت کے دن گندھک کی شلوار اور تار کول کا کرتا اسے پہنایا جائے. اور یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ یہ کیٹلسٹ کے طور پر کام کرتی ہیں, آگ کو اور بھڑکانے والے. اللہ تعالیٰ اس عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اس طرز عمل سے. اور مسلم کی روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں لوگوں میں ایسی ہیں
کہ جو ان کے حق میں کفر ہیں. نمبر ایک نسب میں تانہ زنی کرنا, اور نمبر دو میت پر بین کرنا. یہ دو چیزیں ہیں کہ جو کسی کے حق میں کیا بنتی ہیں, کفر بنتی ہیں. اللہ تعالیٰ اسے محفوظ فرمائے. اور آخری روایت کیا ہے کہ تم شیطان, اللہ کے رسول فرما رہے ہیں, مسند احمد کی روایت ہے کہ تم شیطان جیسی چیخ و پکار سے بچو. جب تک غم آنکھ اور دل میں ہے تو یہ اللہ کی طرف سے اور رحمت کا مظہر ہے, اور جب یہ غم اس کا اظہار ہاتھ اور پاؤں سے ہونے لگے تو پھر یہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ شیطان کی طرف سے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ منکرات محرم اللہ تعالیٰ اسے ہمیں محفوظ فرمائے. نہ اس کا ہمیں کسی درجے میں حصہ بننا ہے کہ ہم جا کے اور اس طرح کی جو بھی مجالس ہیں اس میں ہم مشاہدے کر رہے ہیں اور مزے لے رہے ہوں کہ بھئی کیا ہو رہا ہے, یہ تو پھر ان مجالس کو اور پروموٹ کرنے والی بات, قطعاً اس کا حصہ نہیں بننا. اور بہرحال یہ ہے کہ پھر دلیم پکانا, یعنی جس کو معروف میں حلیم کہا جاتا ہے, یہ حلیم کا لفظ بھی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے اس کے لیے رکھنا, کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو بھی یعنی صفاتی نام ہے ان میں سے ایک یعنی نام ہے حلیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ برد بار ہے. تو دلیم اب پکائے جا رہے ہیں کہ بھئی ہم صدقہ کر رہے ہیں, تو صدقہ تو رازداری میں ہوتا ہے. اور یہ ہے کہ کسی کا دل مخصوص کر کے اگر کوئی نظر کی جائے یہ تو حرام کے درجے پر آ جاتا ہے. قرآن مجید میں چار مرتبہ مختصر لسٹ بیان کی گئی حرام کی, جس میں الفاظ یہ ہیں کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. فرمایا کہ اللہ نے تم پر بلا شبہ حرام کی ہے کیا, یعنی مردار کو حرام کیا گیا, خون بہتا ہوا خون تم پر حرام, اسی طرح سے سور کا گوشت تم پر حرام, اور آگے کے الفاظ کیا ہے کہ وما اہل بہ لغیر اللہ, ہر اس چیز پر کہ جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو اور اسے حلال کر دیا گیا وہ حرام. اسی طرح کسی کا دن مخصوص کر کے, غیر اللہ کا دن مخصوص کر کے کوئی چیزیں بانٹی جائیں اور نظر جو ہے وہ دی جائے, تو یہ بھی جو ہے وہ اسی کے زمرے میں آتا ہے, حرام کے زمرے میں آتا ہے. اور یہ ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں, اس کو حرام تو سمجھتے ہیں, پکاتے نہیں ہیں, لیکن جب گھر پر جو ہے وہ دلیم آ جائے تو بڑے مزے سے اس سے استفادہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی حکمت کے ساتھ انہیں سمجھانا چاہیے کہ بھائی یہ شریعت میں اس کا کوئی تعلق نہیں, یہ بدعت ہے, اس سے ہمیں بھی محفوظ ہونا ہے اور دوسروں کو بھی حکمت سے سمجھانا. اور پھر سبیلے لگانا, بھائی پانی پلانا بڑا سا یعنی خیر کا کام ہے, بڑا کار خیر ہے, لیکن کیا پیاسے سے محرم نہیں ہوتے؟ کسی اور مہینے میں پانی پلانا یہ کار ثواب نہیں؟ اب چندے لے کر اور سبیلے لگانا اور مشابہت اختیار کرنا غیروں کی, تو اللہ کے رسول فرماتے کہ من تشبہ بقوم فہو من, جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے کافر قوم کی اس کا شمار اسی میں ہوتا ہے. تو اللہ کا خوف کیجئے, ہم سب جو ہے وہ دیکھیں کہ ہم کدھر جو ہے وہ کھڑے ہیں, کرنے کے کام کیا تھے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, بس یہ مسلم کی روایت سنا کے میں بات ختم کر رہا ہوں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھ سے پہلے انبیاء گزرے, ان کے کچھ اصحاب ہوتے تھے, ہواری ہوتے تھے, جو ان کی سنت پر گاربند رہتے تھے اور مضبوطی سے سنت کو پکڑتے تھے, لیکن ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ آ گئے, ناہنجار لوگ آ گئے کہ یقولون ما لا یفعلون, جو کہتے وہ ہیں کہ جو کرتے نہیں, قول و فعل کا تضاد, ویفعلون ما لا یؤمرون, اور کرتے وہ ہیں کہ جس کا حکم ہی نہیں ہے شریعت میں. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو ان ناہنجاروں کے خلاف ہاتھ سے جہاد کرے گا قوت کے ساتھ, اگر قوت ہو تو وہ مومن شمار ہوگا, جو زبان سے جہاد کرے گا وہ مومن شمار ہوگا, جو دل سے جہاد کرے گا وہ مومن شمار ہوگا. اور آخر میں فرمایا کہ اس کے بعد تو رائی کے دانے کے برابر بھی بندے کے اندر ایمان نہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً یہ جو شہادت دین اسلام میں عظیم ہستیوں کی ہوئی ہیں ان سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق دے, کہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے اگر اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے تو اس کے لیے ہمیں تیار ہونا ہے. اور اللہ تعالیٰ محرم کی جو بھی منکرات ہیں, خرافات ہیں, اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.